سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 جون 2003، مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ بنی اسرائیل آیات 19-25 کی روشنی میں بندہ مومن کا مطلوب و مقصود اور راہ عمل کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل کی 19 آیت تک ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کہنا تو مشکل ہے کہ 19 آیات کا ہم نے حق ادا کیا ان کو سمجھنے کا، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اپنے طور پر حق ادا کرنا ناممکن. لیکن ان 19 آیات میں سے بھی جو آخری 2 آیات ہیں اس پر بات ابھی تشنا رہ گئی تھی میرے حساب سے. میں نے عرض کیا تھا کہ وقت کم ہے تو میں اس مضمون کو ایک حد تک پورا کر رہا ہوں، لیکن وہ مضمون قرآن مجید کے بہت اہم موضوعات میں سے ہے، اس لیے جو دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت خود قرآن نے کی ہے وہ بھی اگر ہمارے سامنے آ جائے تو اس مضمون کو مزید سمجھنے میں سہولت ہو. ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 25 آیات تک آج ہمارا مطالعہ مکمل کروا دے. فرمایا من کان یرید العاجلہ تعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو شخص ارادہ کرے, جو شخص طالب ہو عاجلہ کا یعنی اس دنیا کا, ہم اسے یہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں. ما نشاء, جتنا ہم چاہتے ہیں, لمن نورید, اور جس کو چاہتے ہیں. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها, اور جو کوئی ارادہ کرے, جو کوئی مطلوب و مقصود بنائے آخرت کو اور پھر اس کے لیے کوشش اور محنت کرے جیسے کہ جتنی کہ اس کے لیے کوشش اور محنت ہونی چاہیے. وہو مؤمن, اور وہ صاحب ایمان بھی ہو, دل میں اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, رسول پر ایمان. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو ایسے شخص کی جو محنت ہے اسے وہ انشاءاللہ سفل ہوگی, وہ ثمر آور ہوگی, وہ نتیجہ خیز ہوگی. اب یہ مضمون دو تین مقامات پر اور بھی آیا قرآن مجید میں. سورہ نجم کی ایک آیت کا عام طور پر حوالہ دیا جاتا ہے, بلکہ دو آیات ہیں, کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. یعنی اصل مسئلہ کیا ہے, انسان جو کچھ محنت کرتا ہے کیا اس کا نتیجہ لازماً نکلے گا؟ اگر دنیا کے لیے محنت کرے تو کیا لازماً اس کے نتائج برآمد ہوں گے اسی طور سے, اسی انداز سے جیسے کہ وہ چاہے گا؟ اور اگر آخرت کے لیے محنت کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی والا معاملہ ہو, کہ ہم تو یہاں اللہ کے لیے جان و مال کا اظہار کر رہے ہوں, معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے کہ معلوم نہیں اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر, خدا جانے وہ آخرت کی خبر پر معلوم نہیں وہ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے, اور یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا وہ کہیں ریکارڈ میں آیا بھی ہے کہ نہیں, اللہ کے حساب کتاب میں کہیں نالج میں ہے یا نہیں. یہ وسوسے ہیں جو شیطان ڈالتا. محنت اور اس کا نتیجہ, دنیا کے لیے محنت اور آخرت کے لیے محنت اور ان کے الگ الگ نتائج, یہ ہے اصل موضوع. تو وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ کہ جو اس نے محنت کی, سعی, کوشش, ایفرٹ. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور جہاں تک اس کی محنت کا تعلق ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا. یہ سورہ نجم میں جہاں پر یہ مضمون آیا وہاں اصلاً یہ آیات ہیں آخرت کے بارے میں, کہ تمہاری وشفل تھنکنگ سے, خوشنما تمناؤں سے, آرزوؤں سے کچھ نہیں بنے گا. پدرم سلطان بود, ہم انبیاء کی اولاد ہیں, ہم فلاں کی امت ہیں, آخرت میں کام آنے والی چیز تمہارے اعمال صالحہ ہیں اور ایمان. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے محنت کی ہے, کوشش کی ہے, ایفرٹ کی ہے. جو خیالی پلاؤ بیٹھ کے پکائے ہیں ان کا کوئی حاصل نہیں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, جو کچھ اس نے محنت کی ہے وہ کہیں رائے گاں جانے والی نہیں ہے, وہ سامنے آ جائے گی, اس کو دکھا دی جائے گی. اصلاً یہ مضمون وہاں پر آیا آخرت کے بارے میں. عام طور پر اس کا انطباق دنیا کے معاملات پر بھی کیا جاتا ہے, لیکن یہ انطباق ہوگا طبعاً ثانوی طور پر. محنت کے نتائج اصل میں نکلتے ہیں وہاں پر, اور سیاق و سباق میں بھی معلوم ہے کہ یہ آیت اصل میں آخرت کے لیے ہے, کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے اور اس خیال سے کہ ہم فلاں کی نسل سے ہیں, فلاں کی امت میں سے ہیں, بخشے بخشائے ہیں, اللہ کے لاڈلے ہیں, چہیتے ہیں, اس سے نہیں کام بننے کا، جو تمہارا عمل ہے وہ سامنے آئے گا. جیسے اور مقامات پر بھی ہے سورہ بقرہ میں کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تمہارے آبا و اجداد جن کا تم نام دیتے ہو، وہ انبیاء تھے، ولی اللہ تھے، سب کچھ تھے، ٹھیک ہے، وہ گزر گئے، اپنا وقت پورا کیا اور اللہ کے حضور جا پہنچے، وہ اپنا حساب ان کا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے، پھر کیا محنت جو انہوں نے کی، جو کمائی کی ہے، نیکیاں کمائی ہیں، وہ ان کے لیے ہیں. ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کماؤ گے، ان کی کمائی کا کوئی حصہ تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں خود کمانا ہوگا. یہ ہے ایک مضمون جو قرآن میں اس انداز سے آیا. سورہ شورا میں بھی اس بات کو اور کھولا گیا دنیا اور آخرت کے تقابل سے. فرمایا من کان یرید حرص الآخرت نزد لہ فی حرص، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، یعنی یہاں پر وہ اعمال کر رہا ہے کہ اس کے نتائج مجھے آخرت میں ملیں، بیج یہاں بو رہا ہے، فصل اسے وہاں کاٹنی ہے، تیاری وہاں کی ہے. بڑے پیارے الفاظ ہیں، من کان یرید حرص الآخرہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے، حل یہاں چلا رہا ہے، بیج یہاں ڈالے گا، محنت یہاں کرے گا، کھیتی اس کو وہاں ملے گی، وہ وہاں کے لیے کر رہا ہے. نزد لہو فی حرصہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ فرما دیں گے، یعنی جو اس نے جتنی محنت کی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے اگر مطلوب و مقصود آخرت ہے. ومن کان یرید حرص الدنیا، اور جو کوئی ارادہ کرے، جو کوئی طالب بنے دنیا کی کھیتی کا کہ بس یہی محنت کروں اور یہی مجھے مل جائے، یہی کاٹ لوں، یہی کھا لوں، یہی بینک بیلنس جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے، یہی کھتے جمع کر لوں، نوتی ہی منہا، جو اس کے لیے محنت کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے، ہم دنیا میں سے اسے کچھ دے دیتے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں، اس کی ساری محنت بھاگ دوڑ اس دنیا کے لیے تھی، اس نے چاہا تھا کہ جو میں محنت کروں وہ یہیں پر مجھے مل جائے اس کا پھل، تو اس کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ دے دے گا، اور پھر یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، وہاں وہ محرومین میں سے ہوگا. سورہ ہود میں بھی یہ مضمون آیا اور اس کے کچھ اور ڈائمنشنز واضح ہوئی. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو شخص طلبگار ہوگا حیات دنیاوی کا، اس دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، دنیاوی عیش و آرام، آسائشیں، سہولتیں، لگژریز، یہاں کی وہ چیزیں جو باعث فخر ہیں، جن پر لوگ فخر کرتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں، بتانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، زیب و زینت، جو شخص ان کا طلبگار ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم ان کی طرف لوٹا دیں گے، انہیں ادا کر دیں گے، عطا کر دیں گے ان کے اعمال اسی دنیا میں. یہ اعمال کون سے ہیں؟ کہ ساری محنت تو دنیا کے لیے تھی، یہاں کی زیب و زینت کے لیے، مال و دولت کے لیے، لیکن کچھ کام نیک بھی انہوں نے کیے، یعنی بظاہر خیرات کے کام ہیں، خدمت خلق کے کام ہیں، ویلفیئر کے کام ہیں، ان میں بھی حصہ لیا ہے، کوئی سوشل ورک کے لیے جو ہے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے اور اس میں کچھ لوگوں کو جو ہے ان کی کفالت کا انتظام ہے، وغیرہ وغیرہ، سو آن. تو چونکہ اصل مطلوب دنیا ہے، اصل رخ وہ ہے، ساری بھاگ دوڑ اس کے لیے ہے، تو یہ جو اضافی کام ہے، کچھ پیچ ورک جو اس کے ساتھ پیوند لگایا ہے، نیم کے درخت میں کچھ آم کو جو ہے پیوند کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا حساب ہم دنیا میں برابر کر دیں گے. اگر کوئی بہتر کام انہوں نے خدمت خلق کے کیے ہیں، اس کا بدلہ بھی ہم دنیا میں چکا دیں گے. وہ کس شکل میں ہوگا؟ انہیں مال و دولت دنیا مل رہی ہے، انہیں شہرت مل رہی ہے جو وہ چاہ رہے ہیں، انہیں حیثیت عطا ہو رہی ہے، یہ ان کو گویا پے بیک کیا جا رہا ہے اسی دنیا میں، لے لو. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے. دیکھیے یہ ایک نئی ڈائمنشن ہے جو آئی ہے. طالب ہے دنیا کا، یہاں کی زیب و زینت کا، لیکن کچھ اچھے عمل بھی کر لیے، جو عام طور پر نیک کام شمار کیے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، اور خاص طور پر خدمت خلق، جس سے خلق کو کوئی فائدہ پہنچے، کوئی بھلائی کے کام، تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب یہی کر دیتا ہے، اس اجر جو ہے وہ دنیا میں ہی ان کو عطا فرما دیتا ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن جان لو کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں. معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ آپ نے مطلوب و مقصود کسے بنایا، دنیا کو یا آخرت کو، یہ ہے ڈیسائسو فیکٹ، اس کے حوالے سے سارا معاملہ ہوگا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ دکھلاوے کی نیکیاں انہوں نے کی بھی تھی وہ برباد اکارت جائیں گی، اور بالکل جو عمل محنت انہوں نے کچھ اس معاملے میں کی تھی وہ سب ضائع ہو. اور پھر یہ مقام سورہ بنی اسرائیل کا جو ہے اس اعتبار سے کلائمیکس ہے. من کان یرید العاجلۃ تعجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی اس عاجلہ کا، یہ جو جلدی نقد ملنے والی چیز ہے، فوری فائدہ، نو نقد نہ تیرا ادھار، وہی بات کہ آخرت کی خبر خدا جانے، اس وقت تو آرام سے گزر رہی ہے نا، یہ آرام تو حاصل ہو. جو اس عاجلہ کو اپنا مطلوب و مقصود بنائے، محنت اور شخص کر رہا ہے، جیسے میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ ہر انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے، کس لیے بیچ رہا ہے، آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے، مقصود کیا ہے. یہ دنیاوی بھاگ دوڑ بھی حرام نہیں ہے، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر رخ صحیح ہو، اصل مطلوب آخرت ہو، اللہ کی رضا پیش نظر ہو، تو پیٹ پالنے کے لیے جو بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی ہے وہ بھی عبادت ہے. یہ اس میں بھی انسان یہ دیکھے کہ کہیں حرام میں میرا دامن نہ الجھ جائے، میں اپنے آپ کو روکوں حلال تک، اکتفا کروں حلال پر. یہ ہو، یہ ڈیسائسو فیکٹر ہے، آخرت سامنے ہے کہ مجھے وہاں پر جواب دینا ہے، مطلوب و مقصود وہ ہے. ادروائز من کان یرید العاجلۃ، جو شخص اس عاجلہ کا طلبگار ہے، اس دنیا کا خریدار ہے، عجلنا لہ فیہا، ہم اس کے لیے یہیں پر کچھ دے دیتے ہیں، کیا، ما نشاء، جو ہم چاہیں، لمن نرید، اور جس کو چاہیں، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور یقیناً اسی کا ہے، کسی اور کا ڈسکرپشن نہیں ہے. ایک شخص دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے صبح شام، ضروری نہیں کہ اس کو جو وہ چاہ رہا ہے، جو اچیو کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کو حاصل ہو جائے. تو جتنا اللہ چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا وہ اس کے لیے کھول دے گا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ہاں، اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا، جس نے اپنا مطلوب و مقصود آخرت کو بنایا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس کے لیے اتنی محنت کی جیسے کہ اس کے لیے محنت ہونی چاہیے، اس کی شایان شان محنت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، صرف محنت نہیں ساتھ ایمان بھی. اب یہ دیکھیں، ایمان اور عمل صالح، اور وہ عمل یہاں پر اصولی بات فرمائی ہے کہ اتنی ہونی چاہیے جتنی کہ دنیا کی مناسبت سے دیکھو کہ دنیا کمانے کے لیے تم کتنی محنت کرتے ہو، تو آخرت جو خیر و ابقا، ہر اعتبار سے بہتر ہے اور بہت آگے کی شے ہے، تو اس کے لیے کتنی محنت ہونی چاہیے، تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ جتنی بھی انسان نے محنت کی ہے اسے قبول فرما لے، یہ اس کا کرم، یہ اس کا فضل. لیکن یہ محنت رائے گا جانے والی نہیں ہے، دنیا کی محنت انسان کرے یقینی بات نہیں ہے کہ 100% نتائج نکلیں. ہاں، آخرت کے لیے جو محنت کی ہے وہ رائے گا جانے والی نہیں ہے، ان کی محنت اللہ کیا سفل ہوگی، فروٹفل ہوگی، نتیجہ خیز ہوگی، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی. اور جیسے کہ سورہ شورہ میں الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر ان کی کھیتی میں اضافہ ہی فرماتا رہے گا، یہ اس کا فضل. فبایا کلن نمد ہا ادا من عطاء ربک. بلکہ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ مضمون سورہ کہف میں جس انداز میں آیا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. ایک پہلو آیا ہے وہاں پر، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. اے نبی، آپ ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنے عمل، اپنی محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہے. وہ محنت جو ہر شخص کر تو رہا ہے، سب سے زیادہ خسارے میں اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی، وہی لفظ سعی یہاں پر بھی آ گئی، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی محنت، ان کی سعی جو ہے اس دنیا کے اندر ہی، دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی. یعنی مطلوب و مقصود دنیا، صبح و شام ایک ہی فکر، ایک ہی دھن، ایک ہی سوچ، دن رات ایک ہو رہا ہے دنیا کے لیے. سات نسلیں کھا سکتی ہیں لیکن چین نہیں آ رہا، اپنا آرام خراب، فیملی کے ساتھ کا معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرب، لیکن وہ حوث کی آگ بجھ نہیں رہی. انتہائی محنت کر رہے ہیں لیکن اس کی جو قیمت وہ وصول کر رہے ہیں وہ صرف اس دنیا کے چند تکے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کی نفسیاتی کیفیت جو ہے اس کو بھی قرآن نے بے نقاب کر دیا. اور سمجھتے وہ یہ ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے. دیکھیے کیسا شخص ہے، سیلف میڈ آدمی ہے، کہاں سے شروع کیا تھا اور پھر جو ہے وہ ایک ریڑی سے کام شروع کیا اور پھر ایک کھوکا بنا، پھر ایک دکان بنی اور اس کے بعد جو ہے آگے اس نے ایک انڈسٹریل چھوٹا سا یونٹ بنایا اور پھر اب وہ پاکستان کے ٹاپ کے انڈسٹریلسٹ میں سے ہے. بڑی اچیومنٹ ہے، کہاں سے کہاں پہنچا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خود اس احساس تفاخر سے جو ہے وہ آپے میں نہیں سما رہا کہ میں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. جس کے بارے میں فرمایا کہ اپنے عمل کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں یہ شخص. خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ شخص ہے. محنت بہت کی، بے انتہا کی، اگر وہی محنت کہیں یا اس سے بھی کم محنت آخرت کے لیے کی ہوتی تو کیا اجر پاتا، کیا کچھ نہ ملتا اسے. اور یہاں جو کچھ ملا بھی ہے وہ جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان کا صرف وہی کچھ ہے اس کا اپنا، جو اس نے خود کھا پی لیا، کنزیوم کر لیا، یا جو اس نے لباس پہن لیا، اس کے سوا اس کا اپنا کیا ہے. وہ اس دنیا کی نعمتوں سے خود کتنا زیادہ سے زیادہ کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے، کتنا کھا لے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر کے وہ مریض، ڈائبیٹک، سو طرح کے اور مسائل، پرہیزیں، نہ وہ کھا سکیں ڈھنگ سے اور پھر دن رات کا آرام ویسے ہی ختم ہے. رات کو سونے کے لیے جو ہے وہ ٹرینکولائزر لینے پڑ رہے ہیں. تو باقی جو کچھ ہے، جو اس نے کھا پی لیا یا کچھ لباس پہن لیا، یہ اس کا ہے. باقی جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں، اس کے ورثاء کا ہے. وہ احمق یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ہے، وہ سب تو ان کا ہے. آج آنکھ بند ہوگی وہ دولت ورثاء میں تقسیم ہو جائے گی. تو حقیقت تو یہ ہے، اس شخص نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، سرتوڑ محنت کی ہے، لیکن حاصل یہ ہے، یہ اپنے عمل کے نتیجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ. تو یہ ہے بہت اہم مضمون جو قرآن مجید میں ان دو صورتوں میں آیا ہے. فرمایا کلن نمدہا اولائی وہا اولائی من عطاء ربک، ہم ہر ایک کو پہنچائے دیے جاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، تیرے رب کی عطا میں سے. یعنی ایک شخص اس دنیا میں کافر ہے، منکر ہے، ملحد ہے، مشرک ہے، یہ موحد ہے، اللہ کا ماننے والا ہے. دنیا کا دسترخوان اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یکساں طور پر بچھا دیا. اس دنیا میں اللہ نے مہلت عمر دی ہے تو ساتھ ساتھ برتنے کا سامان بھی دیا ہے، سب کو دیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ. یہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ کافر کو کم ملے گا مومن کو زیادہ ملے گا، یہاں معیار یہ نہیں ہے. یہ ایک دسترخوان کھلا ہے، ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے جتنا اللہ نے اس کے مقدر کر دیا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے، لیکن اس کے اندر تفریق نہیں ہے، دنیا میں تفریق نہیں ہے. اہل ایمان تو یا ان لوگوں کو ہی کہ جو آخرت کے طالب ہیں اور جو دنیا کے طالب ہیں، یہاں پر یہ دو کیٹیگریز ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں. وما كان عطاء ربك محظورا، اور جو تیرے رب کی عطا ہے اس کے آگے کوئی روک لگانے والا نہیں ہے، یہ اس کا کھلا دسترخوان ہے، اس پر کوئی بندش لگا نہیں سکتا، یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے. اس نے جس کو مہلت عمر دی ہے تو اس کو کچھ رزق بھی دیا ہے، برتنے کا سامان بھی دیا ہے دنیا میں، یہ اس کے اس حکمت کا تقاضا ہے، حکمت تخلیق، اور اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی روڑا نہیں اٹکا سکتا. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، ذرا دیکھو غور کرو کہ کیسے ہم فضیلت عطا فرماتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر. یعنی دنیا میں بھی فضیلت کا معاملہ ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو عقل زیادہ دی، کسی کو صحت زیادہ دی، کوئی صحت میں آگے ہے تو عقل میں کم ہے، کوئی ذہانت اور عقل میں آگے ہے تو صحت اس کی کمزور ہے، یہ مختلف اعتبار سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، دنیا میں تو یہ فضیلت کا معاملہ تھوڑا بہت ہے، ایک غریب آدمی ہے، دو وقت کی روٹی مشکل سے چل رہی ہے، ایک ارب پتی ہے، بلینئر ہے، بہرحال اس کی ایک نسبت تناسب تو ہے نا، ریشو تو بنتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے. ایک اور ایک ارب کی نسبت ہی لگا لیجئے، لیکن آخرت میں یہ درجات کا فرق بہت بڑا ہوگا. یعنی ایک اعتبار سے ایک وہ شخص ہے کہ جو دنیا کا طالب تھا وہ جہنم میں ہوگا، اور وہ شخص کے جو آخرت کا طالب تھا اور اس نے اس کے لیے محنت کی ہے وہ کہاں ہوگا. یہ جو فرق ہے اس کے لیے زمین و آسمان کا فرق جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یہ محاورہ بھی ناکافی ہے، بہت بڑا فرق ہے. اور آخرت میں اہل جنت کے درجات میں بھی بڑا تفاوت ہے، وہاں بھی بے شمار درجات ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے کو یوں دیکھے گا جیسے تم زمین پہ بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو کسی اعتبار سے آگے کیا ہے، کوئی پیچھے ہے، لیکن یہ فرق اصل میں نمایاں ہوگا وہاں جا کر. سورہ حدید میں الفاظ یہ ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، آخرت میں جو دو گروہ بٹیں گے، ایک دردناک عذاب میں ہوگا اور ایک اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضوان رضا، اللہ تعالیٰ کی میزبانی کا لطف اٹھا رہا ہوگا. کوئی فرق سا فرق. لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اس رکوع کی آخری آیت ہے، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا، الہ اور حاکم نہ سمجھنا. فتقعد مذموما مخذولا، نتیجہ کیا ہوگا؟ تم بیٹھ رہو گے مذمت زدہ ہو کر اور بالکل تے یار و مددگار بے بس اور لاچار، یہ ہے اصل میں توحید کا حاصل. لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے سوا کسی کو اور معبود نہ سمجھنا. اور اس وقت ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم نے معبود بنایا ہوا ہے، قبلہ ہمارا واشنگٹن ہے، آقا ہمارے کوئی ہے، نام کے آقا تو ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اصل آقا مائی باپ جو ہیں وہ مالک اور مختار ہمارے جو ہیں وہ تو واشنگٹن میں ہیں. یہ جو شرک کا معاملہ ہے یہی نہیں ہے کہ کسی بت کو تراش کر جو ہے اس کے سامنے سجدہ کیا جائے. شرک تو ایک کانسیپٹ ہے، ایک طرز فکر کا نام ہے، اور اقبال نے اس کی بڑی پیاری نشاندہی کی تھی کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. یہاں پر بت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھئے گی، یعنی اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ بت ہے ایک معنی میں، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرتے ہو، اللہ سے نا امیدی ہے. اللہ تعالیٰ پر تو توکل یا یقین کہ اس کی مدد بھی آ سکتی ہے، وہ بھی ہمارا سہارا بن سکتا ہے، وہ مشکل وقت میں ہماری مدد کر سکتا ہے، ہم اس کا دامن رحمت تھام کر تو دیکھیں، سیرے سے ادھر تو ذہن جاتا ہی نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم نے جنگ خود مول لے رکھی ہے، اور اس جنگ کو ختم کرنے کی بجائے اس کی آگ کو اور بھڑکانے کی فکر کرتے ہیں. سودی نظام اور پروموٹ کیا جائے، اور سودی اسکیمیں لائی جائیں نت نئے انداز میں. وہ خواب آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ نئی کار کے مالک بن جائیں. اب یہ لیزنگ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی سود موجود ہے، یہ سب کچھ ہے. پوری قوم کو سود کا رسیہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ آگ جو اللہ کے خلاف ہم نے دہکائی ہے اس کو اور بھڑکا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی آگ ہم نے خود بھڑکا رکھی. تو بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ یہی تو کافری ہے، یہی تو شرک. تو لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے سوا کسی کو معبود، کسی کو با اختیار مت سمجھنا. اختیار مطلق اس کا ہے، وہ مختار مطلق، وہ اعلی کل شیء قدیر ہے. اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس وقت تو تم کر لو جو چار دن کی زندگی میں کسی کا سہارا لے کر اور اس غلط فہمی کا شکار رہو کہ ہمیں جو ہے سپورٹ مل رہی ہے. جو الفاظ آ رہے ہیں کہ انجام کار تم بیٹھ رہو گے مذمت زدہ ہو کر اور بالکل بے یار و مددگار، یہ شرک کا انجام ہے. اور اس کی عملی مثالیں ہمارے سامنے رہی ہیں. ایران کے شہنشاہ کا کیا حشر ہوا تھا جس نے امریکہ پر اپنا جو ہے وہ انحصار کیا تھا. فتقعد مذموما مخذولا، دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، کوئی زمین اسے پناہ دینے والی نہیں تھی. اور جو کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں بھی جو ہوتا رہا ہے، یہ ہمارا بائی باپ جو ہے جس کو ہم نے معبود کا درجہ دے رکھا ہے، وہ ایک وقت تک آپ سے کام لیتا ہے اور اس کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے اور وہ پرے پھینکتا ہے. لیکن دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے پچھلوں کا انجام، سبق نہیں سیکھ رہے. تو یہ ہے، بظاہر ماننے والے ہیں اللہ کے، لیکن اگر توکل اعتماد اللہ کے سوا کسی اور پر ہے تو یہی وہ چیز ہے. لا تجعل مع اللہ الہ آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه، اس سے آگے وہ مضمون آ رہا ہے کہ وہ جو بات ہم نے پڑھی تھی کہ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی. اس سیدھے راستے کے خد و خال کیا ہیں؟ اور خاص طور پر جب ایک معاشرہ وجود میں آئے گا اس نظام پر، توحید کی بنیاد پر، قرآن کا نظام پر مبنی معاشرہ، اس کے فیچرز کیا ہوں گے، اس میں اصول کیا ہوں گے، اس میں ویلیوز کیا ہوں گی، ان میں کن اقدار کو پروموٹ کیا جائے گا، کن چیزوں کا سد باب ہوگا، کن کو ایریڈیکیٹ کیا جائے گا، کن باتوں کی بےحکنی کی جائے گی. اب یہ ایک ریاست کی سطح پر جب یہ معاملات طے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس چیز کو فروغ دینا ہے اور کہاں پر بندش لگانی ہے، قرآن مجید میں اس سلسلے میں جو ہدایت ہے وہ اگلے دو رکوع میں آ رہی ہے اور ان کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بہت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دو رکوع اصل میں تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، پہلے رکوع میں بھی تذکرہ بنی اسرائیل اور اس کی تاریخ کا، آخری رکوع میں بھی ذکر ان کا آئے گا، اور یہاں پر بھی تورات کی تعلیمات. یہ گویا ان پر اتمام حجت ہے کہ تورات کی تعلیمات بھی وہی تھیں جس طرف قرآن بلا رہا ہے. اور اصولی بات یہ ہے کہ دین توحید ہمیشہ سے ایک رہا ہے. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین. دین توحید ایک ہی ہے، اصل الاصول ایک ہے. ہاں شریعت کا اختلاف ہے، اس دین کے تحت جو نظام بنتا ہے سیاسی اس کے اصول ہمیشہ سے ایک ہیں، اس دین کے تحت جو معاشی نظام بنے گا اس کے اصول بھی ہمیشہ سے ایک ہیں، اسی کے تحت جو معاشرتی نظام وجود میں آئے گا دین توحید کے تحت اصولاً سب ایک ہوں گے. ہاں اس کی تفصیلی فروعات میں فرق ہو سکتا ہے. نماز ہر شریعت میں رہی ہے، یہ دین توحید کا لازمی حصہ ہے. اس نماز کی شکل کیا ہوگی، دن میں کتنی نمازیں ہوں گی، اس میں تھوڑا بہت فرق ہوگا. روزے کی عبادت جو ہے وہ ہر شریعت میں رہی ہے، اس کی تفصیلات میں، اس کے اوقات، کتنے روزے، یہاں فرق ہو سکتا ہے. تو یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ دین جو اصول ہے وہ ایک ہے، اور خاص طور پر توحید. تو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم بندگی نہیں کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، سوائے اس کے. یہ اسلامی معاشرے کا اصل الاصول ہے. اگر انسان توحید تک نہیں پہنچا تو اس نے گویا کہ شرف انسانیت ہی کھو دیا، پھر وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا تھا. اس کا لازمی تقاضا تھا کہ وہ توحید تک پہنچے، ایک اللہ کی معرفت، اسی کو جانے، اسی کو مانے اور اسی کی بندگی کرے، یہ اس کا مقام تھا. اور اگر یہاں تک ہی نہیں پہنچا ہے تو پھر وہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسلامی معاشرے کا اصل الاصول یہ ہے کہ بندگی کسی کی نہیں کی جائے گی، صرف اللہ کی. یعنی اس معاشرے میں ایسی رسومات، ایسے تصورات، ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے گا جو توحید کے منافی ہیں، کسی لیول پر ان کو پروموٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ہے توحید، اور یہ اس کی اہمیت، اور اہمیت اتنی ہے کہ ان دو رکوعوں میں آغاز بھی ہوا توحید کے ذکر سے اور اختتام بھی توحید پر ہو رہا ہے. اول و آخر توحید ہے، اس بریکٹ کے اندر ہے پورا اسلامی معاشرہ. جس معاشرے میں سے توحیدی روح ختم ہو گئی، وہ چاہے کتنا ذکر و اذکار اور نوافل میں لگا ہوا ہو، وہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. حاصل جو ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں آیا تھا کہ تورات کی تعلیمات کا حاصل کیا تھا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز مت سمجھنا. یہ حاصل ہے تورات کی تعلیمات، یہ توحید، اور یہی حاصل ہے ہر آسمانی صحیفے کا اور آسمانی کتاب کا. اہم ترین شے یہ ہے، اسلامی معاشرے میں اگر وہ واقعی اسلامی معاشرہ ہے اور اس کو چلانے والے بھی صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، تو اس معاشرے میں توحید کے خلاف کوئی تصور، کوئی رسم جو ہے اس کو پھیلنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. ترجیح اول یہ ہے کہ یہاں پر مشرکانہ اوہام اور تصورات اور رسومات کا خاتمہ کیا جائے، جڑ سے اکھاڑا جائے، یہ تو ترجیح اول. اب اس کے بعد آگے بات شروع ہو جائے گی. معاشرہ جو ہے وہ افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، لوگ مل جل کر رہتے ہیں. کہاں تک شخصی آزادی کہاں تک ہے، کس کا احترام ہوگا، آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے اصول کیا ہوں گے، اس سلسلے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ بھی طے کر دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا. دیکھیں اسلامی معاشرے کی جڑ بنیاد، معاشرے کی معاشرتی اعتبار سے احترام والدین، یہ اصول ہے. سب سے بڑھ کر تو حق اللہ کا ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس کی بندگی ہو خالص اسی کی. یہ تو معاملہ تھا اللہ کا، خالق کا اور مخلوق کا. اب جو مخلوقات کا آپس کا معاملہ ہے معاشرے کے اندر افراد، تو معاشرے میں جو افراد بھی ہیں ان میں سب سے بڑھ کر حق والدین کا ہے. دیکھیں یہیں سے فرق ہو گیا ہمارے اس معاشرے کا، اسلامی معاشرے کا اور ویسٹرن سوسائٹی کا. وہاں پر والدین کو کیا حیثیت دی گئی ہے؟ ٹھیک ہے ان کے ذریعے آپ اس دنیا میں آنے کا موجب بنے ہیں، وہ ایک ذریعہ ہے، اللہ نے عالم اسباب میں ان کو ذریعہ بنا دیا، باقی ان کا کوئی احسان نہیں ہے اولاد پر. نہ اولاد جو ہے وہ اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اب ساری عمر ان کو سر پر بٹھائے، وہ تو معاملہ، وہ تو میٹیریلسٹک سوسائٹی ہے، کچھ لوگ کچھ دو پر ہے. اگر وہ کچھ آپ پر انفلوئنس کر رہے ہیں تو اولاد میں کچھ ہے، تو شاید کوئی احساس اخلاقی حص کوئی بیدار ہے تو شاید ان کے ساتھ کوئی معاملہ اچھا کرے، ورنہ جیسے معاشرے کے دوسرے افراد ہیں اسی طرح والدین بھی. وہ ایک ادب و احترام، وہ ایک لگاؤ، وہ ایک اپنائیت، وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ خاندان کی شیرازہ بندی کی بنیاد والدین، کہ ان کے گرد پورا خاندان جمع ہو اور آپس میں بھی ان کے اتفاق اور محبت اس بنیاد پر ہو. یونٹ جو بنتا ہے وہ اس بنیاد پر بنتا ہے، جیسے شہد کی مکھیوں کے اندر وہ چھتا ہوتا ہے، ایک ملکہ ہے اس کے گرد سارا نظام ہے. اسلامی معاشرے میں جو معاشرتی اکائی ہے اس اعتبار سے کہ جس کے گرد افراد کو جمع ہونا ہے اور جو ادب احترام اور محبت کے لائق ہیں سب سے زیادہ، وہ والدین، اور جن کے حوالے سے ایک دوسرے کا حق معین ہوگا. والدین کے حوالے سے ہی اب جو اولاد ہے ان میں بھائیوں کا آپس میں کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، یہ سب معاملات جو ہیں یہ ان کے حوالے سے طے ہوں. قرآن مجید میں بھی اس موضوع پر یہ کلائمیکس ہے، احترام والدین، اگرچہ یہ ذکر اس کے علاوہ بھی دو چار مقامات پر آیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، لیکن یہ مقام کلائمیکس ہے. اتنی وضاحت اور اتنے ایمفیسس کے ساتھ جو مضمون یہاں آیا ہے اس کی اور کوئی نظیر نہیں. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو ان میں سے ایک یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو، یعنی کوئی اونچی آواز سے کوئی سرزنش کا سا کلمہ، اس طرح کا کوئی جیسچر، اس کی بھی اجازت نہیں. ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، اور بات کرو ان سے بہت ہی نرم انداز میں، شائستہ انداز میں، بھلے انداز میں. دیکھیے اصل معاملہ کیا ہے، والدین کا جو ادب اور احترام جو مطلوب ہے وہ تو ظاہر ہے اس وقت ہے، خاص طور پر جب بچے ہیں تو وہ تو پہلے ہی ڈیپینڈنٹ ہیں والدین پر، اور اگر احترام میں والدین کی بنیاد پر معاشرہ تشکیل پا رہا ہے تو وہ جب تک بچے ہیں وہ احترام کریں گے، والدین کی آگے اونچی آواز میں نہیں بول سکتے۔ اصل امتحان تو تب آتا ہے کہ جب وہ جوان ہوتے ہیں اور والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ہے مرحلہ۔ تو اگر ان میں سے ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالی کی طرف سے کسی شخص پر اللہ کی رحمت ہے کہ اسے موقع مل جائے کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر سکے، یہ جنت کمانے کا بڑا آسان راستہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اور دینی فرائض جو ہیں وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن یہ کہ اس جنت کو یقینی بنانے کے لیے ایک بہت شارٹ کٹ یہ بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جسے والدین میسر آئے بڑھاپے میں اور وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا تو اس پر لعنت ہے اللہ کی، کچھ اس قسم کے الفاظ ہیں کہ وہ انتہائی محروم شخص۔ تو اگر کسی کو یہ موقع مل جائے کہ والدین بڑھاپے کی عمر میں اسے میسر ہوں کہ وہ ان کی خدمت کر سکتا ہو، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اس عمر میں ان کو اف تک نہ کہو، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا کوئی معاملہ تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تنہرہما، اور جھڑکو مت۔ یہ خاص طور پر یہ بات اس لیے بھی آئی ہے کہ جیسے کہ کہاوت ہے کہ بچہ اور بوڑھا برابر ہوتے ہیں، بڑھاپے کی ایک سٹیج وہ بھی ہوتی ہے ارذل العمر جسے قرآن نے کہا، کہ جسمانی قوا کے ساتھ ساتھ ذہنی اور دماغی قوا بھی جواب دے جاتے ہیں۔ پھر بعض اوقات والدین کی فرمائشیں ایسے بھی ہوتی ہیں جیسے بچے کی فرمائش پوری کرنا ناممکن ہوتا ہے، اسی قسم کا معاملہ وہاں بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی یہ نہیں ہے کہ ان کو جھڑکنا شروع کر دو، اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، اور بات ان سے جب بھی کرو بہت شائستہ انداز میں، بہت نرم انداز میں، ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، قرآن مجید نے اس معاملے کو، اس موضوع کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے۔ اپنے دونوں شانے رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو، انہیں یہ احساس نہ ہو کہ یہ میرا بیٹا، میری اولاد، جسے پالا پوسا اور جس کے لیے نامعلوم کیا کیا قربانی دی ہے اور کیسے جو ہے وہ ایثار سے کام لیا ہے، انویسٹ کیا اپنے آپ کو، اور آج جو ہے وہ سینہ تان کر مجھ سے بات کر رہا ہے۔ جو سینہ تان کر بات کر رہا ہے وہ جوانی کی عمر میں ہے، اسے احساس ہی نہیں کہ میں نے کیسے ٹھیس پہنچا دی ہے والدین کے جذبات، کیا صدمہ اور کیا رنج ہے جس سے دوچار کیا ہے، اسے نہیں معلوم۔ لیکن جو ان کے دل پر بیت رہی ہے وہ وہی جانتے ہیں یا رب جانتا ہے۔ اتنا پاس ہے والدین کے جذبات اور احساسات کا اللہ کو کہ اگر وہ بڑھاپے کی عمر پہنچ جائیں تو یہ رویہ ان کے ساتھ رکھو، اپنے شانوں کو رحمت اور شفقت کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ جھکا کر رکھو۔ اور اس پر بھی بس نہیں ہے، یہ سب کچھ کر کے بھی یہ نہ سمجھو کہ تم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کرتے رہو ان کے لیے کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا جب میں چھوٹا تھا، جب میں ناتواں اور لاغر تھا۔ مسلسل ان کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ کچھ کفایت کرے گی کہ جو حقوق تم ان کے پورے ادا کر ہی نہیں سکتے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس دعا کو اپنا معمول بنا دیں۔ دیکھیے کتنا فرق ہے سوچ کا، ذہنیت کا، ایک مسلمان کی اگر وہ اس بنیاد پر ہو اور ایک مغربی معاشرے میں پلنے والے شخص کا۔ وہاں تو جو ویلیو جس طریقے سے پروموٹ کی گئی ہیں، بچوں کے حقوق، اور ظاہر بات ہے کہ معاشرہ چونکہ گل سڑ چکا ہے اور وہاں بچوں کے ساتھ بھی وہ سلوک والدین کرتے ہیں، وحشیانہ اور بہیمانہ اور درندگی والا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ انسانیت جو ہے اس سے تو محرومی ہو چکی ہے شرف انسانیت سے۔ لہذا انہوں نے اصول بھی ایسے بنائے ہیں کہ اگر والدین جو ہیں بچے کو جھڑک بھی دیں تو فوراً پولیس کو فون کرے، اور ہوتا ہے ایسے۔ وہاں پر والدین کی عزت اولاد کے ہاتھ میں ہوتی، یہ کیفیت ہے، عملاً یہ کیفیت ہے. اور پھر ظاہر بات ہے کہ پھر کیا وہ آپس کا جو ہے وہ رشتہ ہے، وہ اپنائیت کا، وہ محبت کا، وہ احترام کا، وہ سب ختم. تو لیکن اسلام جو معاشرہ تشکیل دینا چاہ رہا ہے وہ اس بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا کائنات کا اور سلسلہ تخلیق، اس میں والدین کے دلوں میں جو شفقت رکھی ہے اولاد کے لیے، یہ ظاہر ہے کہ اس نظام میں کائنات کو چلانے کے لیے، کاروبار دنیا بھی کو چلانے کے لیے، یہاں تک کہ جانوروں میں بھی وہ شفقت اور رحمت ہے، خاص طور پر ممتا کی جو محبت ہے. اور جانوروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو فیمیل ہے مدر، وہ اپنے بچوں کے لیے بڑا بڑا اشار کر دیتی ہے، ایک بلی جو ہے وہ شیر سے لڑ جائے گی. یہ جو کیفیت ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ یہ رحمت ڈالی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اسی رحمت کے حوالے سے والدین کے احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، ان کا جاننے والا بھی وہ ہے. اسی رحمت اور شفقت ہی کو بنیاد بنایا جا رہا ہے اسلامی معاشرے کے لیے، کہ یہ سب سے پہلا اصول ہے، معاشرتی اصول، احترام والدین. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اس سلسلے کی آخری آیت یہ ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں، ان تکونوا صالحین، اگر تم راہ راست پر رہو، تمہارا طرز عمل بحیثیت مجموعی مثبت ہو، نیک ہو، والدین کے معاملے میں ادب و احترام کا ہو، تعظیم کا ہو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا بھی ہے. اس آیت میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ کسی وجہ سے انسان سے ناراض ہو جائیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا بوڑھے والدین ہیں، ان کی کوئی خواہش، کوئی مطالبہ ایسا ہے ہی نہیں کہ پورا کیا جا سکے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں. کسی وقت جو ہے انسان دانستہ نہیں، غیر شعوری طور پر کوئی سخت بات جو ہے وہ اس اعتبار سے اس کی زبان سے نکل جائے، اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی، لیکن اگر دل میں وہ ادب اور احترام ہے اور تمہارا مجموعی رویہ مثبت ہے، اسی رخ پر ہے جو قرآن نے معین کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، معاف فرما دے گا، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرتے رہو اپنی اس کوتاہی پر. یہ ہے اصول بوڑھے والدین کے حوالے سے جو قرآن نے دیے ہیں، اور اس سے زیادہ کوئی انسان چاہے کہ اس سے آگے جو ہے وہ کوئی اپنے ذہن سے والدین کے حقوق جو ہیں وہ متعین کر سکے تو وہ ناممکن. یہ رب ہی ہے کہ جو یہ اصول وضع فرما سکتا. ہمارا جو یہ مطالعہ قرآن ہے یہاں پر مکمل ہوا، لیکن چند منٹ میں آپ سے لوں گا قرآن کالج کے حوالے سے. دیکھیے کہ آج کل کالجوں میں داخلے کا معاملہ شروع ہے، اور آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہوں گے کہ داخلہ فارم ختم ہو گئے ہیں، پروسپیکٹس ختم ہو گئے ہیں، اور طلبہ جو ہیں مارے مارے پھر رہے ہیں. ایف سی کالج کا معاملہ بھی سامنے ہے، فیسیں کہاں سے کہاں ہو گئی، وہ سارا کچھ ایک بھیڑ چال ہے، چل رہی ہے دنیا اسی رخ پر. لیکن یہ ہے کہ ہم نے بھی ایک قرآن کالج بنایا، اور اصل پیش نظر یہ تھا کہ اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ کالج کے نصاب کے ساتھ ساتھ کچھ قرآن کی فکر اور افکار جو ہیں اس کے بیج بھی بکھیر دیے جائیں، بچوں کے ذہنوں میں ان کی بھی آبیاری ہو، قرآن چاہتا کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کی فکری و عملی رہنمائی کیا ہے، انہیں ایک بہتر ماحول دیا جائے. اس کے لیے قرآن کالج جو ہے اس کا پروجیکٹ، بارہا اس کا ذکر یہاں پر ہو چکا ہے. تو داخلے جو ہیں وہ شروع ہیں انٹر لیول پر، اور قرآن کالج میں ایف اے آرٹس گروپ بھی ہے، ایف اے جنرل سائنس گروپ بھی ہے، آئی سی ایس بھی ہے یعنی انٹر کمپیوٹر سائنس، اور آئی کام کی کلاسز کا اہتمام بھی ہے. الحمدللہ کہ ایک بہتر ڈسپلن ماحول ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ جو اقبال نے بھی شکوہ کیا تھا اور اکبر الہ آبادی نے بھی طنز کیا تھا، وہ تو بڑا پیارا طنز ہے اکبر الہ آبادی کا اس کالج کے نظام پر جو آج کل چل رہا ہے، اور اب پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مزید سیکولر رخ پر لے جایا جا رہا ہے زبردستی. ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس کے حوالے سے امریکہ کو بڑی تشویش رہتی ہے، وہاں سے ڈکٹیشن آتی ہے، پیٹ میں مڑوڑ ان کے اٹھتا ہے، مسئلہ تعلیم کا ہمارا ہے، لیکن اس کے اسباب وہ ہیں ظاہر، وہ بالکل واضح ہیں کہ وہ جہاد اور جہادی تصورات ان سب کا جڑ سے اکھیڑنا چاہتے ہیں اور سیکولر تصورات کو مزید راسخ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات آج سے بہت پہلے اکبر الہ آبادی نے کہی تھی، بڑے طنزیہ انداز میں لیکن بڑے خوبصورت انداز میں، کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی، بچوں کو جو قتل کرتا رہا اور اس میں بدنامی کا داغ اپنے ماتھے پر جو ہے وہ قبول کیا، وہ کالج بنا دیتا تو مقصد اس کا حل ہو جاتا۔ اور اقبال نے بھی اس پر اپنے انداز میں بات کی ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو اگر کہیں کوئی ایک کالج آپ کے اس شہر لاہور میں ایسا ہے جہاں پر اس لا الہ کی صدا کا بھی اہتمام ہے، تو کم سے کم یہ کہ آپ لوگوں پر اتمام حجت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کالج ہے، اپنی اولاد کو جن سے آپ سب سے زیادہ آپ کو محبت ہے اور آپ چاہیں گے کہ ان کی بھی عاقبت سنورے، وہ بھی دین کا علم حاصل کریں، وہ بھی قرآن کو سمجھیں، تو اس کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ قرآن کالج لڑکوں کے لیے بھی ہے اور لڑکیوں کے لیے طوبہ گرلز کالج کے نام سے اسی نہج پر ایک ادارہ ہے، انتہائی پاکیزہ ماحول، بہترین عمارت، اور پھر یہ ہے کہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہترین موقع ہے کہ جو لوگ اپنے بچیوں کو ایک بہتر ماحول میں، اسلامی ماحول میں تعلیم دلوانا چاہیں، بی اے اور ایف اے کروانا چاہیں، ان کے لیے اپارچونیٹی موجود ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ان دونوں کے پراسپیکٹس باہر جو ہیں موجود ہیں، اور تشہیری جو تعارفی ہینڈ بل یا فولڈر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پر توجہ کیجئے، اور اس وقت جو بھی آپ کی اولاد میں اور عزیز و رشتہ داروں میں جو لوگ بھی کالج میں داخلے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، انہیں ایک رخ یہ بھی دکھائیے کہ یہ بھی ہے کچھ پہلو کے جس پر غور کیا جانا چاہیے۔ باقی جہاں تک بات ہے ہمارے صدر مشرف صاحب کی، کہ وہ امریکہ کا دورہ جو ہے ان کا ایک اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ اب صحیح سیاستدان بن گئے ہیں۔ جو ہمارے یہاں سیاست کے اصول ہیں یعنی بے اصولی، یا ان کا فرمان ہے کہ ہمیں جو امداد ملی ہے وہ غیر مشروط، آج کے اخبارات میں ان کا یہ بیان شائع ہوا، حالانکہ کل کے اخبارات میں خود امریکہ کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے تین شرائط کا ذکر کر دیا ہے آلریڈی، اور وہ کیا ہے؟ دہشت گردی کے خلاف مہم میں تعاون، اور یہی کام ہے جو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے پاکستان کو اور صدر مشرف کو امریکہ۔ دہشت گردی کے خلاف جو مہم ہے ان کی، وہ اصل میں کیا ہے؟ اسلام اور خاص طور پر جہادی قوتوں کے خلاف، جو ان کے نظام کے لیے کسی درجے میں بھی چیلنج بن سکتے ہیں، اور جو ان کا پروردہ ہے اسرائیل اس کے لیے کوئی خطرہ بن سکتے ہوں ان دا لانگ رن، چاہے ابھی نہ بھی ہوں، جڑ سے اکھاڑ دینا یہ اس کا اس وقت ایم ہے، اور اس میں واقعتاً پاکستان نے ان کی بڑی خدمت کی ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے لیکن ہم اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں۔ یہ تعاون جو ہے اگر جاری رہے گا نمبر ایک، اور ایٹمی عدم پھیلاؤ بھی ہے دوسری شرط، الفاظ تو عدم پھیلاؤ کے ہیں لیکن اصل میں رول بیک والا معاملہ ہے، دباؤ اس کے لیے ہے، اور ایٹمی تنصیبات کو ان کے حوالے کر دینا جو ہے یہ ان کا دباؤ ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور نمبر تین، یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ برائے بیعت انہوں نے ایک چیز شامل کر دی ہے، جمہوریت، یہ محض دکھاوے کے لیے یہ مطالبہ شامل کیا گیا ہے، ورنہ انہیں جمہوریت سے قطعاً کوئی سروکار نہیں ہے، جو آپ کو معلوم ہی ہے۔ جس طریقے سے ایک ایسے شخص کی پذیرائی ہو رہی ہے کہ جو بیک وقت صدر بھی ہے اور آرمی چیف بھی ہے، بیک وقت اس قوم کا ملازم بھی ہے اور اس قوم کا صدر بھی ہے، جو جمہوریت کا قاتل بھی ہے اور جمہوریت ساز بھی بنتا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے، یہ تیسری شرط تو برائے بیعت ہے دکھاوے کے لیے، لیکن اصل معاملات یہ دو ہیں جس کے لیے انہیں مزید مہلت دی گئی ہے، اور یہ شرائط ہیں وہ جو 3 ارب کے جو پینٹس پاکستان کو ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ بھی مشروط ہے اس سے کہ کانگریس اگر سمجھے گی کہ ہاں ان شرائط کو پورا کیا جا رہا ہے تو پھر یہ پیسے جو ہیں یہ رقم ریلیز کرے گی، ادروائز اس کو اختیار ہے کہ وہ ان کو روک لے۔ بار کیف اصل بات یہی ہے کہ ہمیں پہچان لینا چاہیے کہ وہ عالمی گیم، وہ ابلیسی طاقتیں جو اسلام کو کچلنے کے در پہ ہیں وہ ہمیں استعمال کرنا چاہ رہی ہیں. جب تک پاکستان ان کے لیے استعمال ہوتا رہے گا وہ اس قسم کے پینٹس ہمیں دیتے رہیں گے, اور جو شخص استعمال ہوگا اس کو شیلٹر پرووائڈ کرتے رہیں گے, اور جب اس سے جتنا کام نکالا جانا ممکن ہو اور نکالا جا چکے گا تو اسے بالکل ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے گا. سارا معاملہ یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آنکھیں کھولیں, ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی, اور اپنے اصل رب سے اپنا ناتا جو ہے وہ جوڑنے کی فکر کریں, اسے راضی کرنے کی فکر کریں, بجائے اس کے کہ ان عالمی سازشوں اور ابلیسی جو طاقتیں ہیں ان کے اعلی کار بن کر ہم اسلام کو بھی اور اس دین کو بھی بدنام کرنے کا معاملہ جو ہے وہ جاری رکھیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.